परी कोई मरहबी कोई अंतरी कोई खंदकी कोई खैबरी कोई मरहबी कोई अंतरी न था उनमें कोई भी हैदरी न था उनमें कोई भी हैदरी के ये सिलसिला कोई और है न था उनमें कोई भी हैदरी के ये सिलसिला कोई और है नारे से मौजूदा कोई और है वो जिदार का बम दर बना तो बुतों के लापे थी ये सदा वो जिदार का बम दर बना तो बुतों के लापे थी ये सदा हमें अब कोई ना खुदा कहे हमें अब कोई ना खुदा कहे के खुदा नुमा कोई और है हमें अब कोई ना खुदा कहे के खुदा नुमा कोई और है के नुसैरियों को हुआ है क्या जो अली को समझे गए वो खुदा के नुसैरियों को हुआ है क्या जो अली को समझे गए वो खुदा जो अली ने सजदे में जान दी जो अली ने सजदे में जान दी तो खुला खुदा कोई और है है मौजूदा पस मौजूदा कोई और है बुलंदर सा आप लोगों से मैं एक दो दोबारा गुजारिश करता हूं कि अगर आपको कोई मिसरा या शेर पसंद आए तो ज़रूर दाद दें और बेदारी का सबूत दें इंशाल्लाह मैं आपके सामने वो कलाम पेश कर रहा हूँ जिससे इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश करूँगा कि आप लोग बेदार हो जाएं और मौला अली का जिक्र सुन के वैसे भी हमें बेदार हो जाना चाहिए बुलंद तर सलावात वज़ू ज़बां को कराओ अली अली करके वजू जबां को कराओ अली अली करके मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके जो चाहते हो के जन्नत में एक मकान मिले जो चाहते हो के जन्नत में एक मकान मिले दिल से लगाओ अली अली करके तो नारा दिल से लगाओ अली अली करके
इस पूरे मजमे में सिर्फ एक
بھائی ہیں جن کو جنت میں گھر کی خواہش ہے، مجھے بھی خواہش ہے، میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دیں، نعرہ حیدری 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 بلند تر سلام۔ وضو زباں کو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے، میرے تو ساتھ ہے بارہ امام کا سایہ، میرے تو ساتھ ہے بارہ امام کا سایہ، میرے تو ساتھ ہے بارہ امام کا سایہ، جہاں سے گزروں گا میں تو علی علی کر کے۔ جہاں سے گزروں گا میں تو علی علی کر کے، کسی طرح کی بھی مشکل کا سامنا ہو تمہیں، کسی طرح کی بھی مشکل کا سامنا ہو تمہیں، تو پڑھ لو نعت علی تم علی علی کر کے۔ تو پڑھ لو نعت علی تم علی علی کر کے، وضو زباں کو کراؤ علی علی کر کے۔ بلند تر سلام۔ صاحب کے آنے میں جب تک وہ آتے ہیں میں پڑھتا ہوں، درود پڑھے محمد والے۔ شام غریباں کا منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور بی بی سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ سونے کے لیے بیتاب تھے۔ بابا کے سو کہاں، تیر ہی تیر ہیں میں سینے پہ، بابا کے سو کہاں، تیر ہی تیر ہیں، گوند خنجر سے سوکھا گلا کٹ گیا، میرا بابا مگر پھر بھی پیاسا رہا، آ گئی رات میں نے نہ پانی پیا، کتنے سینے پہ گئے زخم نو کے سنا، تیر ہی تیر ہیں، دیکھیے دادا بابا کا کیا حال ہے، دادی زہرا یہی آپ کا لال ہے، لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہے، لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہے، جسم ٹکڑے ہوا ٹوٹی ہے پسلیاں،
جل چکے خیمے اور چار درے چن چکی، بیر دا میری پھپیاں ہے بیٹھی وہیں، اس جگہ بھی نہ آ جائش مرے لئیں، اس جگہ بھی نہ آ جائش مرے لئیں، میرا کرتا جلا چھین لی بالیاں، تیر ہی تیر ہیں بھیا سجاد پر آب ہے مشکل بڑی، آپ کے بعد کیا کیا مصیبت پڑی، دیکھیے آپ کے پاس میں ہوں کھڑی، دیکھیے آپ کے پاس میں ہوں کھڑی، یہ تماچوں کے رخ سار پر ہیں نشان، تیر ہی تیر ہیں دیکھ کر تیر ہی تیر روتی ہوں میں، بولتے کیوں نہیں جان کھوتی ہوں میں، آپ کے صرف سینے پہ سوتی ہوں میں، آپ کے صرف سینے پہ سوتی ہوں میں، نیند آتی گئے کن میں سوؤں کہاں، تیر ہی تیر ہیں میں سینے پہ بابا کے سوؤں کہاں، تیر ہی تیر ہیں، یاد آئیں نہ تمہیں فاطمہ صغرا بابا، تمہیں فاطمہ صغرا بابا، کربلا جا کے مجھے بھول گئے کیا بابا، ہائے کس کس کا گلا کس کی شکایات دیکھوں، ہائے سب چھوڑ گئے مجھ کو اکیلا بابا، کہہ گئے تھے علی اکبر تم لے جاؤں گا، کہہ گئے تھے علی اکبر تم لے جاؤں گا، کیا ہوا نہ لے نے مجھے بھیا بابا، یاد آئیں نہ تمہیں فاطمہ صغرا بابا،
جی ایک مرتبہ پھر بابا سے بلند سلوات پڑھ دیجیے گا، مومنین گرامی آج کے مجلس جناب پروفیسر راجہ عمران صاحب نے عطیہ کی ہے، اور پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ ان کی والدہ معروف بی بی مرحومہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ
محمد
جناب پروفیسر راجہ عمران صاحب کی والدہ اور ان کے خاندان کے تمام جملہ مرحومین کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جناب پروفیسر راجہ عمران صاحب کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے، ان کو سلامتی عطا فرمائے، اور ان کے جتنی بھی دلی حاجات ہیں وہ مقبولیت ان کو ہو، اور ان کی کچھ مشکلات ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند قدوس بحق کے محمد علیہ مدلہم السلام ان مشکلات کو حل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے دعوت دوں گا جناب مولانا آغا محمد امین شہیدی صاحب کو کہ آپ جلوہ فروز ممبر ہوں، حاضرین مجلس سے خطاب فرمائیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پوری کہ کل پورے 8 بجے قبلہ رونق ممبر ہو جائیں تاکہ آپ کو انتظار کی زحمت نہ کرنی پڑے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے پڑھے۔ اپنی توجہ کے ارتکاز کے لیے، حسن سماعت و ذوق سماعت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔
اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ گرامی، کل آپ کی خدمت میں میں نے یہ حدیث عرض کی تھی، پڑھی تھی، کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تعریف کرتے ہوئے دین کے حقیقی اور اصلی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے دین کی اساس کو ان دو جملوں میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یہ ایک صحابی کے سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، دوسرے لفظوں میں وہ دین جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا، وہ دین جو ہم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا، وہ دین جو ہم نے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اخذ کیا اور ان کی تعلیمات سے لیا، اس دین کی اساس ہی انہی دو چیزوں پر قائم ہے، ایک یہ کہ کائنات کی تمام خوبیوں سے محبت کی جائے اور دوسرا یہ کہ کائنات کی تمام برائیوں سے نفرت کی جائے۔ اگر آپ کائنات کی تمام خوبیوں کو ایک جگہ جمع کریں، روز ازل سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر ابد تک، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تمام انسانی قدریں اور ویلیوز جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں، وہی چیزیں، وہ خوبی ہیں، وہ حسنات ہیں، وہ نیکیاں ہیں اور وہ اچھائیاں ہیں جن سے ہر انسان محبت کرتا ہے، اور اگر ان تمام نیکیوں کو یکجا کسی کی سیرت، کسی کے عمل اور کسی کی زندگی میں آپ مشاہدہ کرنا چاہیں، تو اس کے لیے آپ کو جو نمونۂ عمل پوری تاریخ انسانیت میں، لیکن کامل کامل ترین نمونۂ عمل کی صورت میں ہستیاں نظر آتی ہیں، وہ نبی کریم اور ان کی آل کی ذوات مقدسہ ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ تمام نیکیوں سے محبت کرنا چاہیں اور نیکیوں کو پہچاننا چاہیں تو نبی کریم کو پہچان لیں، اگر نیکیوں کو اور اچھائیوں کو پہچاننا چاہیں تو نبی کریم کی آل کو پہچانیں، اگر نیکیوں کو پہچاننا چاہیں تو ان لوگوں کو پہچانیں جنہوں نے نبی کریم کی آل کو فالو کیا، ان کی تربیت میں رہے اور ان کی غیر موجودگی میں انہی کی زندگی کو اپنے لیے نمونۂ عمل بنایا اور دنیا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ ہے وہ زندگی جس کے احیاء کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہے۔ تو اس سے ہم جو نقطہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جب مذہب کا انتخاب کیا، مسلک کا انتخاب کیا، دین کا انتخاب کیا، تو اس میں لوگوں کو نہیں دیکھا بلکہ ان اصول اور ان ویلیوز کو دیکھا جو تمام بنی نوع آدم میں مشترک ہیں، لہذا اس کو کسی خاص فرد، کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے کے تناظر میں نہیں دیکھنا بلکہ اس کو انسانیت کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو بنی نوع بشر کے درمیان جب کبھی، جس زمانے میں اور جس مقام پر آپ نبی اور آل نبی کی سیرت کے ان واضح اور غیر قابل تغیر، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، ان اصولوں کو سامنے رکھیں گے تو بنی نوع بشر کا کوئی بھی ذہین، فتین، ہوشیار اور صاحب شعور انسان اس سیرت کو ترک کر کے کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بنی نوع بشر کی مشترکہ میراث ہے، صرف ضرورت اس کی ہے کہ آپ بنی نوع آدم تک ان ہستیوں کی سیرت کو اس طرح سے پہنچائیں جس طرح سے وہ ہے. مشکل ہماری یہ ہے, مشکل یہ نہیں ہے کہ نبی کریم کی سیرت کو پہنچانے میں ہمیں کوئی دقت ہوتی ہو, مشکل یہ ہے کہ ہم خود چونکہ جب انتخاب کرتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزوں کو خلط ملت کر کے دین کے نام پر پیش کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں لوگ پھر دین پر اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ خالص دین پیش کریں لوگوں کے سامنے, جو کہ نبی کریم اور ان کی آل کی سیرت کی شکل میں موجود ہے, تو یقین جانیے کہ کوئی شخص اس دین سے راہ فرار اختیار اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کے ضمیر اور اس کی فطرت سے ہم آہنگ تعلیمات وہی ہیں جو نبی کریم کی ہیں اور آل نبی کی ہیں. اس لیے امام صادق علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ لو علم الناس محاسن کلامنا, اگر لوگوں کو علم ہو جائے ہمارے کلام کی خوبیوں اور ہمارے پیغام کی روح کے بارے میں, تو لتبعونا, ہو نہیں سکتا کہ وہ ہمارا رستہ چھوڑ کر کسی اور کا رستہ اختیار کر لیں. کسی اور کے رستے کو اختیار کرنے کا مطلب بیماری ہے, چاہے وہ فکری ہو چاہے وہ باطنی ہو. ضمیر کا بیمار ہونا باعث بنتا ہے کہ آپ سچائی کے رستے کو چھوڑ دیں. فطرت کے آلودہ ہونے کے نتیجے میں کوئی شخص اس رستے کا انتخاب کرتا ہے جس کو فطرت سلیم قبول نہیں کرتی. ورنہ اگر فطرت سالم ہو, ضمیر زندہ ہو اور انسان کے اندر تعصب کی گندگی نہ ہو, عصبیت کی گندگی نہ ہو, اس کے دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بصارت کے ساتھ بصیرت کی جس دولت سے اس کو نوازا ہے, اس کے سامنے وہ کسی خاص رنگ کی عینک نہ لگائے. اگر کوئی عینک لگی ہوئی ہو تو پھر انسان اسی رنگ میں دیکھنے لگے گا جس رنگ میں وہ عینک ہے. لیکن اگر بغیر عینک کے, بغیر عصبیت کے, بغیر کسی رکاوٹ کے اگر انسان اس حقیقت کو تلاش کرنا چاہے اور اس کے سامنے نبی کریم اور ان کی آل کی سیرت کو رکھ دیا جائے, تو آپ کو نبی کریم کی زندگی کو دیکھنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ نبی کے بعد کس کو فالو کرنا چاہیے اور کس کو چھوڑنا چاہیے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اس لیے یہ جو محبت ہے دین نبی سے اور خود نبی کریم سے اور آل نبی سے, اس محبت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اس دین اور اس مکتب کے امتیازات میں شامل ہے وہ ہے عقل, وہ ہے تدبر, وہ ہے تفکر, وہ ہے سوچنے کی صلاحیت اور سوچنے کی دعوت. اللہ تبارک و تعالی اندھی تقلید کرنے والوں کو ایک لمحے کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. نبی کریم کی تعلیمات اندھی تقلید کرنے والوں کو ریجیکٹ کرتی ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ جس رستے کا انتخاب کرو اس رستے پر پہلے غور کرو, پہلے تدبر کرو, پہلے اس پر تفکر کرو, اپنی عقل کو استعمال کرو. اس لیے کہ اس چیز کی دعوت اللہ نے دی ہے. اس لیے قرآن نے کہا افلا تتفکرون, کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ افلا یتدبرون, کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے؟ افلا تعقلون, کیا تم لوگ عقل استعمال نہیں کرتے؟ افلا یعقلون, کیا یہ لوگ عقل کو بروئے کار نہیں لاتے؟ یعنی یہ جو عقل تدبر اور تفکر کی طرف دعوت ہے, یہ دعوت انبیاء کے بعد نبی کریم خاتم الرسل اور ان کے جانشینوں کی تعلیمات کا سب سے بڑا خاصہ ہے، سب سے بڑا. اس لیے اس دین میں آپ کو اندھی تقلید نہیں ملے گی. جہاں پر بھی آپ سے کہا جائے گا کہ آپ فالو کریں، وہاں پر آپ کو ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا کہ عقل کو استعمال کر کے فالو کریں کہ کس کو فالو کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا. اور اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو کن اصولوں اور کن ضوابط کے تحت فالو کرنا ہے، بغیر ضابطے، بغیر اصول اور بغیر معیارات کے نہیں. یہ اس دین کے بنیادی اصولوں اور دعوت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. لہذا جب آپ نبی کریم اور ان کی آل کی سیرت پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو دو طبقات نظر آتے ہیں. اس سیرت کو فالو کرنے والوں میں دو طبقات. ایک طبقہ وہ ہے جو نبی کریم اور ان کی آل، یعنی امیر المومنین اور امیر المومنین کے بعد آنے والے آل رسول کی زندگی کو اس لیے فالو کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں وہ انمٹ اصول موجود ہیں جن میں طول تاریخ میں کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی نہیں آئی. جیسا بھی دور ہو وہ اصول ہمیشہ ان کی زندگی میں ثابت رہے اور زندہ رہے اور انسانی معاشرے کو اپنی طرف دعوت دیتے رہے. لیکن دوسری طرف ایک اور طبقہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ خود بھی بدلتے رہے اور اپنے اصول بھی بدلتے رہے. جو لوگ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اصول بدلیں، اپنے ضابطے بدلیں، اپنی بنیادیں بدلیں، ان کی بنیادیں کمزور ہی ہوں گی. وہ کبھی بھی اس رستے پر گامزن نہیں ہو سکتے جو رستہ انہیں نبی تک اور نبی کے ذریعے سے اللہ تک پہنچاتا ہے. لہذا آپ ذرا آج ایک پہلو میں نقل کروں گا، ایک پہلو کی طرف اشارہ کروں گا. اس ایک، چونکہ یہ ایک روشن پہلو ہے، اس روشن پہلو کو سمجھنے کے بعد پھر آپ طول تاریخ میں نبی کریم کی بعثت سے لے کر ان کی رحلت تک اور رحلت سے لے کر امام حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے تک، اگر آپ اس پورے 271-72-73 سال کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو ایک طرف یہ روشن منارہ نظر آئے گا جو ہر دور میں ایک ہی طرح سے چمکتا ہے اور انسانوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور دوسری طرف جو بھی لوگ ہیں ان کی زندگی میں آپ کو تاریکی اور ظلمت نظر آئے گی. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. ایک پہلو کیا ہے؟ وہ ایک پہلو یہ ہے کہ چاہے ان ہستیوں کی زندگی میں کیسا ہی دور آئے، ان کی زندگی کو دنیا کی آسائشات نے کبھی بھی آلودہ نہیں کیا. جس طرح پہلے دن تھے ویسے آخری دن تھے. غور کرنے کی بات آئی ہے. باقی جگہ آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ چیز ایک اصول کی صورت میں حاکم نظر آتی ہے. آپ ذرا غور کریں، شیب ابی طالب میں نبی کریم پہنچتے ہیں، 3 سال کا عرصہ، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں. مشرکین قریش اور ان ظالموں کے، ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب کے ظلم اور ستم سے ڈر کر ان کے عزیز اور ان کے رشتہ دار بھی شیب ابی طالب کا رخ نہیں کر پاتے. ایسے میں کبھی کوئی کھجور، کبھی تھوڑا سا کھانا شیب ابی طالب میں کہیں نہ کہیں سے چھپ چھپا کے پہنچایا جاتا ہے. نبی کریم وہ شیب ابی طالب کا دور گزارتے ہیں، باقیوں کے ساتھ رہتے ہیں، باقیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح سے کھاتے ہیں جس طرح سے باقی لوگ، اسی طرح سے سوتے ہیں جس طرح سے باقی لوگ، کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آتا. لیکن جب شیب ابی طالب سے نکلتے ہیں، دعوت اپنے عروج کو پہنچتی ہے، انسانوں کے قلوب نبی کریم کی طرف جذب ہوتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ پر نبی کریم کی محبت، ان کی ہیبت، ان کی دعوت کا اثر و رسوخ قائم ہوتا چلا جاتا ہے، یہ دعوت کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اسلامی حکومت کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 10 ہجری میں فتح مکہ کا موقع آتا ہے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم کی عملی زندگی دیکھیں، اس عملی زندگی اور شیب ابی طالب کی عملی زندگی میں ذرہ برابر کہیں پر آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ وہ مجبوروں کی زندگی اور یہ ایک صاحب حیثیت، صاحب اختیار حکمران کی زندگی۔ لیکن ان دو زندگیوں میں، نجی زندگی میں، عملی زندگی میں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، برتاؤ میں، فکر میں، سوچ میں، گفتگو میں، کسی طرح کا ذرہ برابر کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ جب فتح مکہ ہونے لگا تو ابو سفیان آیا، مختلف دروازوں پہ اس نے دستک دی کہ کسی طرح سے فتح مکہ کے لیے نبی کریم لشکر لے کر نہ آئیں۔ ہر جگہ دروازے پر، ہر دروازے پر جہاں وہ سمجھتا تھا کہ اس دروازے پر دستک دینے سے کسی طرح سے نبی کو روکا جا سکتا ہے اور مکہ کو اسلام کے ہاتھوں فتح ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، وہاں پر اس نے ضرور دستک دی۔ دستک دینے کا بنیادی ہدف کیا تھا؟ مشرکین قریش، جن کا سب سے بڑا سردار اس وقت ابو سفیان تھا، اس کی سرداری بچ جائے اور توحید کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچے۔ آخری وقت وہی فتح مکہ کا موقع ہے۔ رحیق المختوم انڈیا کے ایک بہت بڑے مصنف ہیں، مؤلف ہیں، اہل حدیث ہیں، جن کو عام اصطلاح میں سلفی یا وہابی کہا جاتا ہے اور سعودیوں کے بڑے چہیتے بھی ہیں، انہوں نے رحیق المختوم لکھی، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہے، اس میں فتح مکہ کے واقعات اٹھا کر پڑھ لیں، کسی شیعہ ریفرنس کی ضرورت ہے ہی نہیں، چونکہ تازہ کتاب ہے، چند سال پہلے لکھی گئی ہے اور ماضی کی تمام تاریخوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ اس لیے ابو سفیان کے کردار کو بھی وہاں پر بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ ابو سفیان ہو یا اولاد ابو سفیان ہو۔ کسی شیعہ کی بات میں نہیں کرتا، کسی 600 سال پرانی کتاب کی بات نہیں کر رہا۔ رحیق المختوم کے مصنف لکھتے ہیں کہ جب تمام دروازوں سے مایوس ہوئے ابن عباس کے پاس آئے، ابن عباس کسی طرح سے ان کو لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ابو سفیان یہ چاہتا ہے۔ کہا کہ ہمارا حکم اور ہمارا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اٹل ہے، ہم نے ہر صورت میں مکہ جانا ہے، تو اب دوسرا راستہ کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ ابو سفیان کی بخشش ہو سکے؟ چونکہ اب کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا، کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ ابو سفیان کی بخشش ہو سکے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، لے کے نکل گئے۔ اب حضرت ابن عباس بھی بڑے زیرک، بڑے فہیم، بڑے اہل دانش اور جنگی حکمت عملیوں کو سمجھنے والی ہستی ہیں، لہذا فتح مکہ کی رات میں ابو سفیان کو لے کر مکہ کے ایک ٹیلے کے اوپر چڑھے اور کہا کہ دیکھو اب اس لشکر کو، چونکہ لشکر اسلام کی ہیبت کو دل میں بٹھانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس دوربینی اور بصیرت کے نتیجے میں جو اسلامی لشکر تھا اس کو ٹولیوں کی صورت میں تقسیم کیا تھا اور فرمایا کہ ہر ٹولی وہ اپنے خیمے کے باہر آگ کا علاؤ روشن کرے۔ جب رات کی تاریکی میں ابو سفیان نے اس وادی کے اندر جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک آگ کا علاؤ اور خیمہ بستی دیکھی، تو ایک دفعہ روب اور دبدبا اس کے دل کے اندر ایسا بیٹھ گیا کہ اس نے کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی رستہ باقی نہیں رہا۔ یہ کوئی ایمان کا معاملہ نہیں ہے، باقی چیزیں اللہ اور وہ خود جانے۔ بہرحال یہ واقعہ ہو گیا، صبح جب یہ لشکر مکہ داخل ہونے لگا تو اسی ٹیلے کے اوپر ابو سفیان موجود ہے. یہ رحیق المختوم کا مصنف لکھتا ہے ابو سفیان موجود ہے اور ابن عباس بھی موجود ہے. جب ایک ایک کر کے مختلف لشکر مختلف پلٹنز داخل ہونے لگے مکہ میں, تو ایک وقت آیا ابو سفیان نے حضرت ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابن عباس, آج واقعی محمد بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے, آج محمد بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے. یعنی اس آخری وقت میں بھی اس کے اوپر اگر کوئی چیز سوار ہے تو وہ نبوت اور رسالت الہی نہیں ہے بلکہ دنیاوی بادشاہت ہے. ابن عباس نے فوراً پلٹ کر کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, اب بھی تم انہیں بادشاہ کہتے ہو؟ یہ بادشاہ نہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں. تمہیں اللہ کے رسول کا سامنا ہے, کسی دنیاوی بادشاہ کا نہیں. جواب میں رحیق المختوم لکھتا ہے, مصنف لکھتا ہے, کہتا ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں اب تو کوئی اور رستہ باقی نہیں بچا, اب ہمیں بھی یہی کہنا پڑے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس فکر کا اندازہ لگائیں. لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب فتح مکہ ہو گیا تو اس کے بعد تین کیٹیگریز بنائی, تین کیٹیگریز. ایک کیٹیگری وہ جو فتح مکہ میں اسلام کی اس ہیبت کو دیکھ کر فوراً اسلام کو قبول کر لے, جس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا اس کو اللہ کے رسول نے بخش دیا. دوسری کیٹیگری وہ جو مشرک رہے لیکن کعبۃ اللہ میں جا کر پناہ حاصل کرے, کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر کی پناہ حاصل کرے, نبی کریم نے فرمایا ان کو بھی معافی. تیسرا ایک عجیب حکمت اور دانائی اور دوربینی کا مظاہرہ نبی کریم نے اپنی سیرت میں کیا, وہ کیا؟ فرمایا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر جائے گا اس کی بھی بخشش ہے, پتہ چل جائے. نتیجتاً جو لوگ ابو سفیان کے گھر میں پناہ گزین ہوئے ان کی جانیں بخش دی گئیں, لیکن نبی کریم نے اپنے کلام میں ان کو مخاطب کر کے کہا انتم الطلقاء, تم وہ ہو جنہیں ہم نے آزاد کر دیا, ورنہ تم غلام تھے, تمہیں ہم نے آزاد کر دیا. اگر آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا دربار دمشق میں خطبہ یاد کریں, تصور کریں گے وہاں پر انہوں نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں کیا ارشاد فرمایا. اس میں ایک جملہ یزید کو دیکھ کر جو ارشاد فرمایا وہ یہی ہے, یبن الطلقاء, اے وہ شخص جس کے باپ دادا کو ہم نے غلامی سے آزادی دلائی, یبن الطلقاء. نبی کریم نے فرمایا انتم الطلقاء. یہ سارا واقعہ ہو گیا. اب آگے نبی کریم کی حکومت قائم ہو گئی, لیکن اس حکومت میں اتنا بڑا, اتنی بڑی ریاست اور اتنی بڑی سلطنت قائم ہو گئی, لیکن نبی کریم وہی کھانا کھا رہے تھے جو اس سے پہلے شیب ابی طالب میں کھاتے تھے. اتنی بڑی ریاست کے بعد جب ارد گرد کی تمام ریاستوں میں, چاہے وہ روم ہو چاہے وہ ایران ہو, چونکہ دو سپر پاورز یہ تھے, لیکن وہاں پر بھی زلزلہ طاری تھا کہ کہیں اب اس دعوت الالحق کا رخ ہماری طرف ہونے والا ہے, ہمیں کیسے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہر ایک پریشان تھا. ایک ایسے دور میں نبی کریم کی زندگی وہی تھی جو شیب ابی طالب یا اس سے پہلے کی تھی, کوئی فرق نہیں, وہی حجرہ, وہی گھر, وہی سواری, وہی کھانا, وہی روٹین. فتح مکہ کے موقع پر یا اس سے آگے پیچھے دیہات سے ایک شخص آیا, اس نے بڑا سن رکھا تھا نبی کریم کے حوالے سے کہ اتنی بڑی ہستی آئے. جب سامنے آیا تو اس پر لرزہ طاری ہوا, لرزہ طاری ہوا اور بول نہیں سکا, زبان کپ کپانے لگی. نبی کریم نے جیسے ہی یہ دیکھا ناراحت ہوئے, یعنی مسترب ہوئے, دکھ ہوا, اپنی جگہ سے اٹھے, اس بادیہ نشین دیہاتی عرب کو لا کر اپنے سینے سے لگایا, اپنے جسم سے اس کو مس فرمایا اور اس کے بعد کہا کہ کیوں ڈرتے ہو، ریلیکس، بڑے آسودہ رہو، میں بھی تمہاری طرح ہوں. پھر فرمایا کہ میں اسی ماں کا بیٹا ہوں جو بکری کا دودھ دوہ کر ہمیں دودھ پلاتی تھی، تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے آسودہ رہو، پریشان نہ ہو. عملی زندگی دیکھیے، یہ ایک مثال ہے. جب یہی مثال اب امیر المومنین کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو اسی طرح کی تسلسل سے، ابتدا سے لے کر جام شہادت نوش کرنے تک، یہی روایت اور یہی اسلوب اور یہی زندگی کے اصول کار فرما اور حاکم نظر آتے ہیں. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہ کا ولی، اللہ کی حجت، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، جس سے آگے کوئی نہیں ہے کائنات میں نبی کے بعد، وہ ہستی. لیکن ابتدائے اسلام میں کیا کرتے رہے؟ کنویں کھودتے رہے، بازار میں مزدوری کرتے رہے، چیزیں بیچتے رہے، خریدتے رہے، تجارت کرتے رہے، یہودی کے باغ میں باغبانی کرتے رہے تاکہ دو پیسے مل جائیں اور اس سے کھانا گھر آئے. کنویں کھود کر، درخت اگا کر، زراعت کر کے اپنی زندگی اسی طرح سے پالتے رہے. لیکن جب اسلام کے عروج کا دور آیا، اسلام نے ہر طرف اپنے پرپرزے پھیلائے اور لوگوں کو مسخر کیا، ایک وقت وہ آیا خلیفہ ثالث کے دور میں کہ مال غنیمت کو کلہاڑیوں سے توڑ کر تقسیم کیا جاتا تھا، سونا چاندی، یہاں تک نوبت پہنچی. ایک وقت وہ آیا جب بڑے بڑے اصحاب کبار، بڑے بڑے صحابی، طلحہ جیسے صحابی، زبیر جیسے صحابی، اس معاشرے کے سب سے بڑے مالدار بن گئے. یہ وہی لوگ تھے جو انتہائی پاکیزہ زندگی گزار رہے تھے ابتدا میں، جن کی زندگیوں میں مجاہدت تھی، بھوک تھی، افلاس تھی، لیکن اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا چلا گیا اور اصل دور نبوی سے فاصلہ بڑھتا چلا گیا، اسلامی معاشرے کے خد و خال بھی تبدیل ہوتے رہے، اصول بھی بدلتے رہے، ضابطے بھی بدلتے رہے، زندگی کا طور و طریقہ بھی بدلتا رہا. لیکن یہ طور و طریقے کسی کے بدلے ہوں گے، اگر نہیں بدلے تو وہ اہل البیت ہیں. جس چیز کی طرف ہماری توجہ ضروری ہے، آپ یہ دیکھیں گے حضرت زبیر جیسے، حضرت طلحہ جیسے بڑے بڑے صحابی، ایک ایک وقت میں ہزار ہزار گھوڑوں کے مالک، ہزار ہزار اونٹوں کے مالک، ہزار ہزار باغات کے مالک، اتنا دولت کا انبار. یہ دولت کا انبار یکدم جمع نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اور جہاں پر کسی غریب کا حق مارا جائے، وہاں پر امیر کی دولت بڑھتی ہے اور غریب کی غربت بڑھتی ہے. لیکن اسی دور میں جب ایسی صورتحال تھی، علی اپنی تمام تر عظمت اور بزرگی کے باوجود اسی نان جمی پر گزارا کرتے تھے جس نان جمی پر پہلے دن گزارا کرتے تھے. کوئی فرق نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کے وہ 25 سال بھی گزارے جو خلفاء کے دور کے 25 سال ہیں، اور وہ بعد کے 4-4.5 سال بھی گزارے جو شہادت سے پہلے خلافت کے دور کے ہیں. لیکن گھر وہی، ساز و سامان وہی، کھانا پینا وہی، اقتدار اور معاشرے میں آنے والی تبدیلیوں نے نہ فکر کو متاثر کیا نہ پیغام کو متاثر کیا. وہی پاکیزگی، وہی زہد فی الدنیا کا عملی نمونہ جو نبی کریم اپنی وراثت کے طور پر چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن باقی جگہوں میں یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ تیسرے خلیفہ کے دور سے لے کر بعد کے تمام ادوار میں دیکھیں، آپ کو اسلامی معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی. لیکن یہ تبدیلی اہل البیت اور ان کی آغوش اور ان کے سائے میں پرورش پانے والوں کی زندگی کو ذرہ برابر بھی متاثر نہیں کر سکی. یہ وہ محبت ہے، یہ وہ عشق ہے محمد و آل محمد سے اور ان کے رستے اور ان کے دیے ہوئے پیغام سے، جس کی وجہ سے پاکیزگی پر کبھی بھی حرف آنے نہیں دیا. اب آگے بڑھیں، امیر المومنین کے بعد یا امیر المومنین کے اپنے دور میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کی تربیت یا نبی نے کی ہے یا علی نے کی ہے، جیسے سلمان فارسی ہے. سلمان فارسی، کل میں نے اشارتاً عرض کیا تھا، وہ شخصیت جس کی تربیت نبی کے سائے میں ہوئی اور علی کے سائے میں ہوئی. جب ان کو مدائن کا گورنر بنا کر خلیفہ نے بھیجا، مدائن کون سی سرزمین ہے؟ مدائن وہ سرزمین ہے جہاں پر ایرانیوں کے نوشیروان کا مرکز تھا، یعنی جو ایک تہذیب یافتہ شہر تھا، جہاں پر بادشاہ کا دار الخلافہ تھا، جہاں پر بادشاہ بیک وقت اپنے ایک محل میں 12,000 کنیزیں اور حرم سرائیں رکھتا تھا. ایک ایسے علاقے میں جہاں پر ایرانیوں کا یا فارس کا حصہ تھا اور ان کا ذہن جو ہے اسی حساب سے ڈیولپ ہوا تھا، لیکن جب فتح ہوا تو وہاں کے گورنر کے طور پر سلمان فارسی کو بھیجا گیا. کیوں؟ چونکہ یہ خود فارس سے ہیں، اس لیے وہاں کے لوگوں کے اندر ان کے حوالے سے اجنبیت پیدا نہیں ہوگی. جب یہ وہاں پر جائیں گے تو اچھے انداز میں، چونکہ انہی میں سے ہیں، ان کی زبان میں بولیں گے اور ان کو اپنی طرف جذب کریں گے. حضرت سلمان فارسی جب وہاں پر گئے تو ان کے پاس کیا تھا؟ ایک سواری، ایک لوٹا اور ایک چادر، ٹوٹل. جب پہنچے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ابو ذر حضرت سلمان فارسی جب وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ خلیفہ کی طرف سے گورنر آ رہا ہے، آپ نے کسی کو دیکھا نہیں؟ کہا کہ وہ گورنر میں ہی ہوں. اس کیفیت میں حضرت سلمان فارسی نے جتنے عرصے وہ مدائن کے گورنر رہے، اسی ایک چادر پر گزارا کیا، اسی ایک لوٹے پر گزارا کیا. وہ تمام کی تمام ہیبت، تنتنا، دبدبا جو شاہو کا تھا، وہ دھرا کا دھرا رہ گیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو دل و جان سے قبول کیا، اس لیے کہ اسلام کا نمائندہ سلمان فارسی تھا. سلمان فارسی نے وہی اصول اپنائے، وہی اصول جو نبی کریم کے دیے ہوئے تھے، جو علی مرتضی کی سیرت کی سیرت کا خاصہ تھے. آپ ابو ذر کو دیکھ لیں، ابو ذر کو دوسروں سے اختلاف کیوں تھا؟ ابو ذر خلیفہ ثالث کے نصف تقریباً حکومت تک زندہ رہے، اور اس کے بعد جب ان کو ربضہ بھیجا گیا تو وہاں پر وفات پا گئے. عالم بے کسی میں، عالم بے کسی اور عالم بے بسی، کیا ان کے سامنے رستے بند تھے؟ کیا ان کے سامنے اچھی زندگی گزارنے کا کوئی آپشن باقی نہیں تھا؟ نہیں، ان کے سامنے سارے آپشن موجود تھے، لیکن ان آپشنز کے سامنے رکاوٹ وہ اصول ہے جو ان کی گٹی میں علی نے رکھی ہوئی ہے. لہذا ان اصولوں سے، ان ضابطوں سے انحراف ابو ذر کے لیے ممکن نہیں ہے. لہذا آپ غور کیجئے گا، دیکھیے کہ ابو ذر کبھی زبان کا جو خنجر چلاتے ہیں، 1,000 سواروں سے یہ زبان کا ایک خنجر زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے. کس کے خلاف؟ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف. کس کے خلاف؟ بیت المال میں تصرف کرنے والوں کے خلاف. کس کے خلاف؟ مسلمین کے مال کو لوٹ کر اپنی زندگی کو عالی سے عالی بنانے اور شاہانہ زندگی گزارنے والوں کے خلاف جو اسی حکومت کے اندر تھے، کہیں باہر سے تو نہیں آئے تھے۔ اس لیے ابو ذر کبھی ربضہ، کبھی شام، کبھی بالبک، کبھی کہیں اور، ہمیشہ دربدر ہی رہے، اور اس دربدری کے باوجود جہاں انہیں موقع ملا، جب کبھی موقع ملا، جس کے سامنے موقع ملا، وہاں پر آیات قرآن اور سیرت نبوی و سیرت علوی سے دلیل قائم کرتے ہوئے سامنے والے کو للکارتے اور کہتے کہ اگر نبی اور علی سچے ہیں تو تم جھوٹے ہو، اس لیے کہ تم نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ بھی میں نقل کرتا چلا جاؤں، صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ یہ یاد رکھیے، اہل البیت کا رستہ کٹھن ہے، اسی لیے کٹھن ہے کہ اندر کا دشمن بھی رکاوٹ ہے اور باہر کا دشمن بھی رکاوٹ ہے۔ اندر کا دشمن ہماری خواہشات نفسانی ہیں، اور باہر کا دشمن وہ جس کو مال و دولت نظر آئے اور مال و دولت کے مقابلے میں ان اصولوں کو پامال کرنے کے لیے تیار ہو، جو ان اصولوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو، اس کی گردن مارنے کے لیے وہ آمادہ ہو۔ کربلا اسی کا نتیجہ ہے۔ باقی جو بات کی تاریخیں ہیں، سیاہ اسلام کی تاریخ، اس سیاہی میں انہی لوگوں کا کردار ہے، اور وہ جو روشن چہرہ ہے، اس روشن چہرے میں علی و آل علی کا کردار ہے۔ یہی ابو ذر جب ربضہ سے واپس آئے، یا شام سے یا کہیں اور سے، مدینہ میں تھے، ایک رات دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا، دیکھا کہ خلیفہ کا غلام آیا ہوا ہے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا خلیفہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ تمہیں ایک تحفہ دینے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تھیلی جیب سے نکالی، پیش کی، اس میں کیا ہے؟ 200 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ پوچھا کہ یہ 200 سونے کی اشرفیاں کیوں بھیجی ہیں؟ کہا کہ خلیفہ نے کہا ہے کہ یہ حضرت ابو ذر کا حق ہے، ان کو ان کا حق پہنچا دو۔ کہا اچھا، کیا بیت المال میں اتنی دولت آ گئی ہے کہ ہر مسلمان کو 200 اشرفیاں دی جا رہی ہیں؟ جب یہ کہا تو کہا نہیں نہیں، بیت المال میں باقیوں کا تو کوئی حصہ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ اچھا، پھر مجھے کون سی ایسی خصوصیت لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے 200 سونے کی اشرفیاں میرے لیے بھیجی جا رہی ہیں؟ کہا کہ یہ مجھے نہیں معلوم، خلیفہ نے بھیجا ہے تاکہ آپ کو میں یہ دے سکوں۔ کہا کہ یہ تھیلی رکھو، واپس خلیفہ کو لے جا کے دو، کہو کہ عامت المسلمین کے اموال میں ابو ذر کا کوئی حق نہیں ہے، جب سب کو 200 اشرفیاں دینا تو تب میرے لیے بھی بھجوانا، ورنہ یہ لوگوں کا حق ہے، لوگوں میں بانٹ دو۔ اب آگے بڑھیے، یہ جو پوائنٹ ہے جو ابھی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ میرے لیے اس معنی میں کہ میرے سر پہ امامہ ہے، میرے بدن پر اباقبا ہے، اور آپ کے لیے اس لیے کہ اکثر اوقات آپ بھی اس طرح کے موارد میں دھوکا کھا جاتے ہیں اپنے آپ سے، اپنی خواہشات سے۔ ہم لوگ شاید زیادہ دھوکا کھاتے ہوں، آپ ہو سکتا ہے کم دھوکا کھاتے ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرعی ہیلے، شرعی ہیلے۔ وہ کیسے؟ غلام نے کہا کہ اے ابو ذر، میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ پوچھو، کیا رسول پاک نے یہ فرمایا ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے؟ کہا کہ ہاں، بڑا ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ کہا کہ کیا تمہیں اگر موقع ملے کسی غلام کی آزادی کا، تو وہ موقع تم ہاتھ سے جانے دو گے؟ کہا نہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس غلام کو آزادی نصیب ہو۔ تو کہا کہ خلیفہ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ پیسے تم رکھ لو تو مجھے وہ آزاد کر دے گا، دیکھ لو کتنا بڑا ثواب تمہیں ملنے والا ہے، اس ثواب سے کیوں اپنے آپ کو محروم کرتے ہو؟ ابو ذر مسکرائے، کہا کہ کاش خلیفہ نے یہ پیسے نہ بھیجے ہوتے تو تب تو ٹھیک تھا، لیکن اب اگر میں ان پیسوں کو قبول کر لوں اور اس کے نتیجے میں تم آزاد ہو جاؤ تو تمہیں تو آزادی ملے گی لیکن ابو ذر ساری زندگی غلام بن جائے گا. تمہاری آزادی کی قیمت پر ابو ذر کو اپنی غلامی منظور نہیں ہے. یعنی شرعی ہلا بھائی ثواب کا کام ہے, تم پیسے لے لو تمہیں ثواب ملے گا. بعض اوقات شیطان اس طرح سے مجھے اور آپ کو دھوکا دیتا ہے اور ہم بھی شرعی ہیلے کے اس میں آ جاتے ہیں اور مال دنیا میں اسی طرح سے اپنے آپ کو آلودہ کرتے ہیں. کہا کہ لے جاؤ. اب یہاں پر ایک نقطہ عرض کروں, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کو بیان کیا نا, بیان کر کے فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو معلوم ہے جس رات ابو ذر نے خلیفہ کے 200 اشرفیوں کا ہدیہ اور تحفہ واپس کیا تھا اس رات ابو ذر کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا, وہ خود بھی بھوکا تھا اور اس کے بچے بھی بھوکے تھے. یہ کون سا رستہ ہے؟ یہ علی اور آل علی کا رستہ ہے. علی اور آل علی کا رستہ ہے. اگر آج تک علی و آل علی کا پیغام اور ان کا دیا ہوا مکتب اور ان کا دین زندہ رہا ہے تو اس کے حیات کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے اس وراثت کی حفاظت کی ہے وہ اپنی زندگی کے ان اصولوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر پائے اور ہر دور میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ حقیقی طور پر علی کی ان امانتوں کے وارث اور امانت دار ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ آئے, جتنی بھی سوچیں آئی, میں کسی خاص اس کی نشاندہی نہیں کرتا, تاریخ پڑھیے, وہاں پر آپ کو اقتدار پرستی, دولت پرستی, دولت مندوں کی خواہش کے مطابق لب کھولنا, اہل اقتدار کے منشا کے مطابق دین کو بیان کرنا, دین کی وہ تفسیر بیان کرنا جو دولت مندوں اور اہل اقتدار کے دل کو بھا سکے اور ان کے مفادات کی حفاظت کر سکیں چاہے اس کے نتیجے میں اللہ کے دین کا بیڑا غرق ہو جائے, یہ آپ کو مکتب اہل البیت کے پیروکاروں میں کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی نظر نہیں آئے گا. دوسری جگہ ہزار ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی لیکن اہل البیت کے مکتب میں یہ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکتب عشق کا مکتب ہے, یہ مکتب محبت کا مکتب ہے, یہ مکتب پاکیزگی کا مکتب ہے, یہ مکتب انسان کے ذہن اور اس کی روح کی تطہیر کا مکتب ہے. اس لیے اس مکتب کو جب انسان دل و جان سے قبول کرتا ہے تو پھر ان ویلیوز اور ان اصولوں کو اپنی زندگی پر اس طرح سے حاکم بناتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اندر کی یہ تمام تر کثافتیں دھل کر باہر آ جاتی ہیں. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. آج بھی جو آپ کے مراجع تقلید, آپ کے دینی پیشوا ہیں جن کو یہ رستہ وراثت میں ملا ہے اور وہ اس کے وارث اور امانتدار ہیں, اس کے محافظ ہیں اور اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں, ان کی زندگیوں پر آپ غور کر لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کی زندگی کس چیز کی عکاسی کرتی ہے, آپ کو نظر آ جائے گا. امام خمینی انقلاب لے آئے قم میں, امام خمینی کے انقلاب سے پہلے ان کا گھر دیکھ لیں آپ, ان کا گھر بہت بڑا گھر ہے, اب بھی تاریخی ورثے کے طور پر موجود ہے. خمین چلے جائیں, ان کا جو آبائی گھر ہے بہت بڑا گھر ہے, بہت بڑا گھر, یعنی کوئی غریب مفلوق الحال اور معاشرے میں پسا ہوا کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس کی دولت تک دسترسی نہ ہو. لیکن جب انقلاب آتا ہے اور وہ رہبر کے طور پر مرجع تقلید کی حیثیت سے ولی فقیہ کے طور پر اپنا منصب سنبھالتے ہیں تو ان کے پورے گھر کی جو مالیت ہے یا جو اس کا حدود اربع ہے وہ صرف یہ ہے کہ 14x14 کا ایک کمرہ ہے اور 20x14 کا ایک چھوٹا سا صحن ہے اور وہ بھی کرائے پر ہے، ان کی اپنی ملکیت نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی حکومت ہاتھ میں آنے کے بعد اب ذمہ داری بدل گئی ہے، ذمہ داری بدل گئی ہے۔ پہلے ایک عام شخص کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب جب حکومت ہاتھ میں آئی تو آئمہ کی سیرت میں آپ کو یہی چیز نظر آتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو جب ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں پر محمد والے، امام ہشتم کو جب ولی عہد بنایا گیا تو جن حالات اور جس پس منظر میں بنایا گیا اس پر میں نہیں جاتا، ابھی صرف یہ نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے شرط یہ رکھی کہ پھر میں نہ وہ لباس پہنوں گا نہ اس طرح کی زندگی گزاروں گا، میں پھر اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، تو وہ جو گھر تھا وہ بھی چھوڑ دیا، سواریاں بھی چھوڑ دیں۔ اب آئے اس طبقے کے درمیان جو معاشرے کا سب سے نچلا طبقہ تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کو ولی عہد بنایا گیا اور انہوں نے بالجبر، اگرچہ ولی عہد بنایا گیا ہے لیکن عام لوگوں کو اس وقت خبر نہیں ہے۔ اب عام لوگوں کے سامنے جب آپ نے جانا ہے، چاہے وہ جمعے کی نماز کے لیے ہو چاہے وہ عید کی نماز کے لیے ہو، عام لوگوں تک یہ میسج پہنچنا چاہیے کہ امام علی ابن موسر رضا خلفاء کی طرح سے نہیں ہے بلکہ نبی کی طرح سے اور علی کی طرح سے ہیں۔ لہذا جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو پائنچا اونچا ہے، ایک سفید لباس سر پہ بدن پہ ہے، سفید امامہ سر پہ ہے اور پاؤں برہنہ ہے، اس انداز میں تکبیر پڑھتے ہوئے لیکن صاف ستھرا لباس، غریبوں کی طرح سے جب نماز عید کے لیے قدم بڑھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو لوگ چونکہ مسلمان ہیں، انہوں نے نبی کریم کی سیرت کا سنا ہوا ہے، علی مرتضیٰ کی سیرت کا سنا ہوا ہے، جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو پھر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ منظر خلیفہ تک پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کو نماز عید میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر ہی میں بیٹھے رہیں۔ آئمہ کی جو سیرت رہی وہی سیرت ہمارے آج کے ان مراجع اور ان رہبران دین کی زندگی میں منعکس ہے۔ آج آپ آیت اللہ سیستانی کے گھر چلے جائیں نجب میں، پرانا ترین گھر اور نہایت محقر اور چھوٹا سا گھر، جبکہ پوری دنیا میں ان کے مقلدوں کی تعداد بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آیت اللہ خامنئی کے گھر چلے جائیں، میں نے دیکھا ہے 3 کمروں کا کم از کم 70 سال پرانا تعمیر شدہ ایک محقر گھر جس کے اوپر لکڑی کے ستون لگے ہوئے ہیں، یعنی اس زمانے کا گھر۔ آج پوری دنیا کی تمام طاغوتی طاقتیں جس کے ایک ایک جملے سے لرز اٹھتی ہیں، اس کی اپنی گھر کی جو زندگی ہے وہ یاد دلاتی ہے تو علی ابن ابی طالب کی یاد دلاتی ہے۔ تشیع اس لیے زندہ ہے، تشیع اگر آج پوری دنیا کے اندر اپنا میسج پہنچانے میں کامیاب ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تشیع کا جو تسلسل ہے وہ ان انوار قدسیہ کے ذریعے سے ہے جنہیں دنیا کی کوئی آلائش اور کوئی چکا چون متاثر نہ کر سکی اور نہ کبھی کر پائے گی۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ اس کے دوسرے پہلو پر پھر اگلی راتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس غم کو، آپ کی اس عزا کو اور اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ جو زندگی ہے نا، پاکیزہ، نورانی، منور، دل کی زندگی، دل کی، باطن کی زندگی، جس میں انسان کا دل منور ہے، انسان کا باطن منور ہے، اس کا کا باطن جو ہے وہ نورانی ہے. یہ زندگی اگر کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے تو جتنی زیادہ پیدا ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اہل البیت کے قریب تر ہوگا. یہ یاد رکھیں, اندر کی پاکیزگی یہ شرط اول ہے. کوئی اور چیز اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی مؤثر انسان کے اندر کی پاکیزگی ہے. بعض اوقات انسان دولت کے آنے کے بعد اس کی سوچ بدل جاتی ہے. بعض اوقات دولت کے آنے کے بعد سوچ بدلتی نہیں ہے بلکہ اپنی پرانی سوچ ہی پر انسان رہتے ہوئے اس دولت کو, اس منصب کو, اس اقتدار کو اللہ کے مظلوم مفلوق الحال بندوں کی ترقی اور ان کی مدد کے لیے خرچ کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں, ان کو ذہن میں رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر دولت مند شخص جو ہے برا ہو اور ہر دولت مندی کا تقاضا جو ہے وہ بری ہو. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو اللہ دیتا ہے اس سے آپ کے اندر کی دنیا تبدیل نہ ہو. چونکہ بعض اوقات یہ جو تھوڑی بہت انسان کے پاس کوئی چیز آ جائے تو دین سے دوری, مذہب سے دوری, ویلیوز سے دوری, نماز سے دوری, عزاداری سے دوری, ماتم سے دوری, مرثیے سے دوری, یعنی مذہبی رنگ سے اس لیے دوری کہ کہیں اس کو مذہبی سمجھ کر ان چیزوں سے محروم نہ کر دیا جائے. تو یہ وہ کھوکھلا پن ہے جو کھوکھلے لوگوں کی زندگی کا سرمایہ ہے. جو لوگ سالڈ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں یہ چیزیں کوئی رول نہیں رکھتی. وہ ان چیزوں کی آمد کے بعد بھی وہی رہتے ہیں جو پہلے تھے. اہل البیت ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جو اس طرح کی زندگی جیتے ہیں جن میں ان کے دل ان ہستیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب روایات ہیں. عجیب و غریب سے مراد بہت ہی متاثر کن روایات, بہت ہی متاثر کن روایات. حضرت عباس علمدار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے نہیں ہیں, لیکن عجیب ہے کہ حضرت زہرا کو حضرت عباس علمدار سے جس طرح کی محبت ہے اور احادیث میں واقعات میں ائمہ اطہار نے جس کو بیان کیا ہے اس کو جب دیکھتے ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عباس اپنی اس باطنی پاکیزگی اور طہارت روح کی وجہ سے کس مقام کے حامل ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا عباس کو اپنے لیے سپر اور ڈھال سمجھتی ہیں. معمولی بات نہیں ہے یہ. حضرت عباس علمدار ان ہستیوں میں سے ہیں جن کو باب الحوائج کہا گیا ہے, جن کے دروازے سے کوئی بھی شخص خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. جو بھی جاتا ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو اگر ان کی درگاہ پہ جائے, ان کی بارگاہ میں جائے, ان کو اپنے اور خدا کے درمیان وسیلہ بنائے تو یقیناً اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, وہ خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے. حضرت عباس نے کیا کیا؟ حضرت عباس علمدار نے کربلا میں ایک آنکھ اپنے حسین کی راہ میں قربان کر دی. تیر لگا آنکھ میں اور وہ تیر نکلتا نہیں تھا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ تکلیف اتنی شدید تھی کہ حضرت عباس علمدار نے اپنے دونوں گھٹنے اوپر کیے اسب کی پشت پر بیٹھتے ہوئے اور دونوں گھٹنوں کو جوڑا, تیر کو پکڑا اور جھٹکا دیا تاکہ تیر باہر نکل آئے. لیکن آپ تصور کریں کہ جب تیر باہر نکلا ہوگا تو کس انداز میں نکلا ہوگا جب آنکھ سے نکلا ہو. حضرت عباس نے ایک آنکھ اللہ کی راہ میں دی. آج آپ دیکھتے ہیں کروڑوں انسانوں کی کروڑوں آنکھیں حضرت عباس کی بارگاہ میں اٹھتی ہیں اور ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے اور اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. عباس علمدار نے دو اپنے بازو دیے اللہ کی راہ میں, دو اپنے بازو دیے. دو بازو کٹا دیے لیکن حسین کی راہ سے ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے. آج کروڑوں انسانوں کے ہاتھ عباس کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اٹھاتے ہیں لیکن عباس کی وساطت سے. اور جب یہ بازو نیچے آتے ہیں تو بھر کر آتے ہیں, اللہ کی طرف سے عنایتوں کی بارش ہوتی ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت کے حوالے سے ایک روایت میں پڑھ رہا تھا تو کہتے ہیں غالباً امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب محشر برپا ہوگا نا تو اس محشر میں تمام گناہگاروں کو لایا جائے گا اور نبی کریم سب کی شفاعت فرماتے چلے جائیں گے. جن جن کی شفاعت ہوتی چلی جائے گی وہ بہشت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. آخر میں ایک گروہ رہ جائے گا اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے, گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. اس گناہگار گروہ کو سامنے دیکھ کر رسول پاک اونچی آواز سے پکاریں گے, بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ جیسے ہی پکاریں گے تمام اہل محشر نگاہیں اٹھا کر دیکھے گا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کہاں سے تشریف لاتی ہیں. اہل محشر کو نظر آئے گا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 70,000 فرشتوں اور ملائکہ کی جھرمٹ میں نور سے آراستہ ہو کر آسمان سے زمین پر تشریف لا رہی ہیں. نبی کریم کی بارگاہ میں جب وہ اتریں گی اور کھڑی ہوں گی تو نبی فرمائیں گے بیٹی فاطمہ میرے ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ زہرائے اتھر اپنے بابا کے پرنور چہرے کی طرف دیکھیں گی اور دیکھنے کے بعد اپنے برقعے اور ابا کی چادر کے نیچے سے اپنے دونوں ہاتھ جب باہر نکالیں گی تو کیا دیکھے گا اہل محشر؟ دو کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. پریشان ہوں گے یہ کیا ہے؟ نبی کریم پوچھیں گے بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو؟ فرمائیں گی بابا میں اپنے کربلا میں کٹے ہوئے شہید بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں تاکہ ان کے توسط سے ہر وہ شخص جس نے عباس پر آنسو بہائے تھے آج نجات پا جائے اور بہشت میں داخل ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. نسألک اللہم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العازل اجل الاکرم. یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو, اس کم ترین عبادت کو اپنی اس عظیم بارگاہ میں بحق حسین اور آل حسین قبول فرما. بار الہ ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ ہمارے قلوب بہت گندے ہیں, کالے ہیں. بار الہ تجھے حسین اور آل حسین کا, کربلا والوں کے اس پاکیزہ خون کا واسطہ ہے, ہمارے قلوب کی تطہیر فرما, ہمارے دل و دماغ کو نور اہل البیت سے منور فرما. بار الہ ہماری پوری زندگی کو اہل البیت کی زندگی کا عکس اور اس کے مطابق بسر کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. بار الہ اہل البیت ہی کو ہماری زندگی کا ہدف اور ہماری منزل قرار دے. اہل البیت ہی کے دین مکتب اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور تمام اقوام عالم کو اس کی دعوت دینے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. والہ اہل البیت کے قلوب مبارکہ کو ہمارے اعمال سے اور ہم سے راضی فرما. والہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. والہ جب تک جیتے ہیں محمد و آل محمد کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما. والہ امام عصر کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما. والہ جب تک جیتے ہیں امام عصر کی اس عالمی حکومت کے لیے جد و جہد کرنے کی, لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کی, معاشرے کے قلوب کو آمادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. جو علماء, جو زعماء, جو فقہا, جو مجتہدین اور رہبر عالم اسلام جس طرح سے دشمنوں کے مقابلے میں, طاغوت کے مقابلے میں, استکبار کے مقابلے میں سینہ تان کر کھڑے ہیں انہیں فتح و نصرت اور مزید ترقی عطا فرما. بارلہ مظلوم قومیں جہاں جہاں آج کے فرعونوں کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہیں انہیں کامیابی نصیب فرما. بالاہا یمن کے مظلوموں کو، بحرین کے مظلوموں کو، عراق کے مظلوموں کو، شام کے مظلومین کو، افغانستان کے مظلومین کو، پاکستان کے مظلومین کو، کشمیر کے مظلومین کو، نائجیریا کے مظلومین کو، اور دنیا میں جہاں کہیں پر بھی تیرے دین، تیرے نبی اور ائمہ اہل البیت اور صالحین کے رستے پر قائم و دائم لوگ جد و جہد کر رہے ہیں، ان سب کو فتح و نصرت اور کامیابی نصیب فرما، ہمیں ان کا حامی، ان کا عون، ان کا مددگار قرار دے۔ بارالہ ہمیں زبان سے لے کر عمل تک ہر میدان میں ثابت قدمی عطا فرما۔ بارالہ ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں ثبات قدم کی دولت سے نواز دیں۔ بارالہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بارالہ ایک بچے کی